الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله هو جسم آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ چھ دن میں بنا دیا اور وہ عرش پر مستوی ہے. تمہارا اس کے سوا کوئی والی کوئی دوست کوئی کارساز نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے ہاں تمہارا سفارشی ہے. تو کیا تم اب بھی نہیں سنبھلتے؟ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اس کی قدر اس کی عظمت جاننے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کلام نازل کیا, وہی ہے جس نے آسمان اور زمین تخلیق کی اور اس نے جو کچھ ہے سب کا سب اسی کی تخلیق اسی کی مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا خالق ہے. لہ الخلق والامر, اسی نے پیدا کیا ہے تو اسی کا حکم چلتا ہے. ما لکم من دونہ من ولی, اس کے سوا تمہارا کوئی والی نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے. ولی کا معنی دوست بھی ہے اور ولی کا معنی والی اور کارساز بھی ہے. یہ دونوں معنی اس اعتبار سے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوستی کام نہیں آ سکتی. جتنے لوگ دوستی قدم بھرتے ہیں وہ سب کے سب ایک وقت آئے گا جب بالکل ساتھ چھوڑ دیں گے, بلکہ الٹا دشمن بن جائیں گے. اس دن انسان حسرت سے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. فما اس دن کو یاد کرو یوم یعض الظالم علی یدیہ, کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا, میں اس کے پیچھے لگ گیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی ثم وكان الشیطان للانسان خذولا. یاد رکھو شیطان کو انسان کا ساتھ چھوڑنے والا ہے, وہ تو بھاگ جائے گا. انسان کا اللہ کے سامنے اس کے مقابل کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے بندوں, اور اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے مومنوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, دوستی تو ہوئی کہ وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتا ہے. قدم قدم پر جہاں انسان بھٹکنے لگتا ہے اللہ کا کلام انسان کی دستگیری کرتا ہے, اسے راہ روشن پر راہ راست پر لاتا ہے. یہ تو ہے دوستی. کیا یہ دوستی ہے کہ جہاں انسان نیکی کا کام کرنے لگے اس کا کوئی ہاتھ پکڑ لے, جہاں وہ راہ راست پر آنے لگے اسے پھر بھٹکا دے, پھر اسے کہے کوئی بات نہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, کہ ابھی ہم جوان ہیں پھر جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا. اب کسی کو پتا نہیں کہ اس نے بڑھاپے تک پہنچنا بھی ہے یا نہیں. اللہ کے بندو جوانوں میں شرح اموات سب سے زیادہ ہے, بڑھاپے تک پہنچنے والوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے. اس لیے اس دھوکے میں رہنا, دوستوں کی ان باتوں میں آنا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے, یہ عبادت کا وقت نہیں ہے, عبادت تو بوڑھے کرتے ہیں, یہ شیطانی وسوسے کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک دن ایسے دوست جب ساتھ چھوڑ جائیں گے اس وقت انسان کا اپنا عمل ہی ہے, اس وقت اللہ پر ایمان ہی ہے. اللہ کے لیے اخلاص ہی ہے جو انسان کے کام آنے والا ہے. مالکم من دونہ من ولی. اور ولی کا معنی کارساز بھی ہے. جب انسان کے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کسی سے ہمیں 2 سال 10 سال بعد بھی کام کرنا ہو ہم برسوں اس کے نفرے اٹھاتے ہیں, اور بعض لوگوں سے صرف اس لیے نہیں بگاڑتے کہ ہو سکتا ہے کبھی ہمیں اس سے کوئی کام پڑ جائے. اللہ کے بندو, جب دنیا کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ ہے تو اس ذات باری تعالیٰ کے متعلق کیا گمان ہے ہمارا کہ مالکم من دونہ من ولی, سارے کام تو ہو سکتا ہے, ہمیں وجود اس نے دیا, ہماری صلاحیتیں اس نے دی, جو ہے ہمارے پاس اسی کا دیا ہوا ہے, جو ہمیں حاصل ہونا ہے اسی سے دینے زیادہ ہونا ہے. تو اس ولی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پھر اب تو ہم اگر زندگی بھر آنکھیں مونگے رہیں, اس کا خیال دل میں نہ لائیں, اس کے احکام کو پسے پشت پھینکتے رہیں, کیا ہم بھاگ بھی سکیں گے؟ ایک دن تو ہم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, اس کے قابو سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, اگر تم میں ہمت ہے تو آسمانوں اور زمین کے مدار سے ذرا باہر نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. اگر زمین کے مدار سے باہر بھی نکلو, اگر آسمان کے دائرے سے بھی باہر نکل جاؤ تو وہاں کیا ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان, وہاں بھی تو اسی کی حکمت ہے, کہاں جا سکتے ہیں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں کے اوپر ہے, سب سے اوپر ہے, اور وہ غالب ہے, اس کا حکم چلتا ہے. اگر کوئی زندگی بھر بھولا رہے تو اس وقت کو یاد کر لے جس سے کوئی مفر نہیں ہے. اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا, جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہی بھیجے ہوئے اسے لاتے ہیں. وہم لا یفرطون, اور وہ ہمارا حکم نافذ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے. جس سے پکڑنے جاتے ہیں اسے چھوڑ کر نہیں آتے, اسے لے کر ہی آتے ہیں. تم الحق, پھر وہ اپنے حقیقی مولا مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ لہ الحق, حکم یاد رکھو, حکم تو اسی کا چلتا ہے. وہ اسرع الحاسبین, اور وہ جلد از جلد حساب لینے والا ہے. جب وہ ساری نعمتیں دینے والا ہے, جب وہ حساب لینے والا ہے, تو پھر اس کو فراموش کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ شیطان کے دعو کے سوا اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنی دنیا اور عقبہ خراب کرنے کے سوا کیا ہے اللہ کے بندو؟ یہ اللہ تعالیٰ رکنا مالکم من دونی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. تمہارا اور کوئی مولا ہی نہیں ہے, وہی مولا ہے, اور فرمایا نہ اس کے سوا کوئی مولا ہے. اللہ مولا, اللہ دوست ہے, اللہ کارساز ہے. اس کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ مشروط نہیں, غیر مشروط اس کی دوستی پر اعتماد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب تک انسان کو بھلائی پہنچ رہی ہے کہے اما الانسان اذا بلغه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما, کہ جب اس کی طرف سے رزق آ رہا ہے, فراوانی آ رہی ہے, پھر تو کہے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے, میرے رب نے مجھے بڑا مقام دے رکھا ہے. اما اذا قدر عليه الرزق فيقول ربي اهانا, لیکن جب ہی ذرا کہاں سے رزق تنگ ہو, ذرا ہاتھ تنگ ہو, تو کہنے لگے کہ یہ تو ہماری توہین ہو رہی ہے, ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا نہ ہوئی کہ ذرا سی آزمائش پر انسان اس کا ڈر چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ وہاں ہماری قدر نہیں ہو رہی, وہاں چلتے ہیں جہاں پر قدر ہوگی. یہاں ذرا سا نذرانہ دے کر بڑے بڑے کام کرائے جا سکتے ہیں, وہاں ہو لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالکم من دونہ من ولی, اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے, ولا شفیع, اور نہ کوئی سفارشی ہے. یہ مسئلہ بھی شفاعت کا بہت سے لوگوں کی ٹھوکر کا باعث بنا رہا. کچھ لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے تمام گناہوں کا خطاؤں کا کفارہ ایک شخص بنا جسے وہ اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکو. اور اس بدعقیدے کی اس بنیاد پر وہ زندگی ان کی زندگی سے نیک اعمال ہی نکل گئے. اس لیے کہ جب انسان کے سامنے یہ تصور ہی نہ رہے کہ اس نے کہیں جواب دینا ہے اپنے گناہوں کا, وہ جواب دے تو پھر یہ بے لگام بے مہار ہو جاتا ہے. یہ انسان میں سرکشی پیدا کرتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی سرکشی پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بولنا میں رکھوں گی والا شفیع, جس طرح ان لوگوں میں یہ عقیدہ ہے بہت سے مسلمانوں میں اسی سے ملتا جلتا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم جیسے کرتے رہیں آخر ہمارا قلعہ مضبوط ہے, ہم نے فلاں صاحب کی بیعت کر رکھی ہے, سال میں دو چار بار انہیں نذرانہ دیتے ہیں آخر ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور وہ بھی ایسے چلے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ایسے کرو ہم تم سوار سے تمہیں ہاتھ پکڑ کر ایسے لے جائیں گے. وَلْنَحْمِ الْخَطَايَاكُمْ, ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, وہاں کوئی سفارش نہیں ہے. ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہاں کچھ ایسے سفارشی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں لوا لیں گے, جیسے چاہیں ہم جیسے بھی وہاں میں چھوڑوا لیں گے. یہ بالکل کفار کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے, جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم جن کا نذرانہ دیتے ہیں, ہم جن کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے ہمیں تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ ہمارے جو ہیں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں یہی کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی شفاعت کی بالکل نفی کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوما, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ ولا خلہ, جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی, جس دن کوئی دوستی نہ ہوگی, ولا شفاعہ, اور نہ اس دن کوئی سفارش چلے گی. والکافرون ہم الظالمون, ایک یہ سفارش ہے جس کا عقیدہ جاہل لوگوں نے رکھا ہے, قرآن نے اس کی بالکل نفی کی ہے. ایسی سفارش وہاں بالکل نہیں چلنے کی. ہاں ایک شفاعت ہے بھی, اس بات سے بعض لوگوں کو یہ بھی غلطی لگی, انہوں نے شفاعت کا بالکل انکار ہی کر دیا. ایک شفاعت وہ ہے جس کی قرآن نفی کرتا ہے, مالک ممنوع من ولی ان ولا شفیع, اس کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں کوئی سفارشی نہیں. وہ دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں, ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اس دن کوئی سفارش نہیں. اور ایک سفارش ہے جس کے بارے میں قرآن نے اس بات کیا, فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ایک سفارش وہ ہے جس کی قرآن نفی کرتا ہے, ایک شفاعت وہ ہے جس کے متعلق قرآن خبر دیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی, اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی. یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعت. لیکن اس شفاعت کی حقیقت بھی جان لیں. یہ شفاعت وہ نہیں جیسے جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کی افسروں کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے یا حکمرانوں پر ان کا روب چلتا ہے کیونکہ سینٹ میں یا اسمبلی میں انہیں ان کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں الٹے سیدھے کام انہیں کرنا ہی ہوتے ہیں, انہیں کرنا پڑتے ہیں, ورنہ ان کی اپنی حکومت داواں ڈول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی سفارش تو ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا, اس پر کسی کا روب نہیں چلتا. ان من پھر سماوات الرحمان عبدا, آسمان اور زمین میں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے حضور غلامانہ حاضر نہ ہونا ہو. سب کے سب اس کے بندے ہیں, سب کے سب اس کے غلام ہیں, کوئی نہیں جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکتا. لا یملکون منہ فقابا, اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. اللہ جانتے ہو جب میدان حشر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب جمع ہوں گے, لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ حساب شروع ہو. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ تو تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, فرشتوں کو تیرے سامنے سجدے کا حکم دیا, پھر تمہیں زمین پر اتارا, تو آج تم دیکھتے ہو تمہاری اولاد کو کیسی مشکل کا کام ہے. ہماری سفارش کرو, حساب سے شروع ہو, اس پریشانی سے نجات ملے. وہ کہیں گے کہ جنت سے تمہارے باپ کی خطا ہی نے تو تمہیں نکالا تھا, میری غلطی کی وجہ ہی سے تو تم جنت سے, ہم جنت سے نکلے, میں کیسے وہاں بات کر سکتا ہوں. نفسی نفسی, مجھے تو اپنی فکر ہے, اذهبوا الى غيري, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. پھر حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, افلا تتذکرون, یدبر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سات دنوں میں بنایا, تمہارا اس کے سوا کوئی والی نہیں, تمہارا اس کے سوا کوئی دوست نہیں, اور نہ کوئی اس کے ہاں تمہارا سفارشی ہے, تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہی ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کر آسمان سے اور زمین پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے, اور تمام معاملات اسی کی طرف جاتے ہیں, اور یہ سب کچھ اس کے ہاں ایک دن میں ہوتا ہے جو تمہارے شمار سے 1000 سال بنتا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس پر اس کا بھروسہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو دوستی اور اعتماد کا ہونا چاہیے ہے. انسان اللہ کو اپنا کار ساز سمجھے, اس لیے کہ اس کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی مدبر ہے, اور انسان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں دے دے, اور اس سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ میرے معاملے اپنے ہاتھ میں رکھ. اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ. جب انسان اللہ کو اپنا ولی سمجھتا ہے, اپنا والی سمجھتا ہے, تو پھر اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہیے, بلکہ دعا مانگنی چاہیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں, فلا تکلنی الى نفسی, مجھے میرے سپرد نہ کر, ولا الى احد من خلقك, اور نہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے سپرد کر, طرفۃ عین, پلک جھپکنے کی مدت بھی میرا اختیار میرے ہاتھ میں نہ دے, واصلح لی شانی کلہ, اور میرے سارے کے سارے کام سنوار دے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کی بات سکھایا کرتے تھے, کما یعلمنا سورۃ من القرآن. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا یوں سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. وہ کیا ہے؟ اس میں یہی ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ میں تجھ سے مشورہ مانگتا ہوں تیرے علم سے, میں خیر کا طالب ہوں تیرے علم سے, کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, تو قدرت والا ہے میں عاجز ہوں. پھر آگے دعا ہے کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ اسے آسان فرما, اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے وہیں سے خیر مہیا کر دے جہاں سے بھی تیری قدرت کے سامنے ناممکن نہیں ہے. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد, اس کو ولی بنا, اپنا ولی سمجھنا, یہ اس کی ایک علامت ہے. لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی یعنی وحی ہونے ہو یا کوئی اشارہ ہونا ہو, یہ ساری ایسی باتیں ہیں. بہت استخارہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا ایک اظہار ہے, اس سے ایک دعا ہے. اور جب انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ ملے تو شاید سنوار لیں گے. مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ, قرآن اپنا خود اپنا دشمن ہے, اپنا آپ بھی دوست نہیں ہے, ہم اپنے ولی نہیں بن سکتے. بہتر یہی ہے, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ تمام نیک بندوں کا والی ہے. تو انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے تو یہ اس کے لیے کتنا بہتر ہے. اللہ اکبر, اس کی وہ مثال تو بھولتی ہی نہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب انہیں حضرت زینب نے حارثہ نے طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ان کا پہلے بھی خیال یہ تھا, زینب نے حارثہ سے نکاح سے پہلے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشتہ مانگا تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے طلب کر رہے ہیں, کیونکہ بھوکی ذات تو تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے نہیں, اپنے مولا زید بن حارثہ کے لیے مانگ رہا ہوں. انہیں پسو پیش ہوئی, تردد ہوا, یہ تو آزاد شدہ غلام ہے, اس کے ساتھ خاندانی عورت گیا ہی جائے, عبد المطلب کی نواسی. تو اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ فرمایا, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم, اللہ اور اس کے رسول جب ایک فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان کو اختیار رہتا ہی نہیں ہے. چنانچہ سر تسلیم خم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ فرمایا, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم, اللہ اور اس کے رسول جب ایک فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان کو اختیار رہتا ہی نہیں ہے. چنانچہ انہیں سر تسلیم خم کرنا تھا. حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح ہوا, پھر نباہ نہ ہوا, طلاق تک نوبت پہنچی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے کہا, ما كنت قاطعة امرا حتى استشير ربي, میں تو کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. وضو کرتے ہوئے نماز کے لیے کھڑی ہوئی, وہ ابھی نماز پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, فلما قضى زيد منها وطرا زوجها, کوئی اس کا نکاح کیسے کرے گا, ہم اس کا نکاح تیرے ساتھ کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب بغیر اجازت کے جس طرح آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے, حضرت زینب علیہ السلام پر اس طرح داخل ہوئے کہ یہ برکت تھی. اور حضرت زینب بنت جحش تمام امہات المومنین پر فخر کیا کرتی تھی, کہتی تھی تمہارے سب کے رشتے اللہ تمہارے اقربا نے, کسی کے باپ نے, کسی کے بھائی نے طے کیا, میرا نکاح اللہ نے آسمان پر عرش پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, اس کے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ندم مستشار قط, کہ جو کسی سے مشورہ کرتا ہے اسے ندامت نہیں ہوتی. جو انسان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ کرتے دیکھا ہی نہیں, حالانکہ معلوم ہے وہ کہنا عقل الناس, اس میں کوئی شک ہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل مند کوئی بشر ہوا نہ ہوگا, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے, ایک احسان میں مشورہ کرتے. اور فرمایا کہ جو مشورہ کر لے اسے ندامت نہیں ہوتی, وگرنہ بعد میں 100 آدمی کہنے والے ہوتے ہیں ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو ہم تمہیں سیدھی راہ بتا دیتے. تو جو شخص انسانوں سے مشورہ کرے وہ ہم شرمندہ نہیں ہوتا, اسے ندامت نہیں ہوتی. تو جو اللہ عالم الغیب رہے گا اور قادر مطلق سے مشورہ کرے اسے کیسے ندامت ہوگی. اللہ کو اپنا ولی بناؤ، اللہ کو اپنا والی مانو، ما لکم من دونہ من ولی، اس کے سوا وہی حقیقی دوست ہے، وہی حقیقی والی ہے، اس کے سامنے کوئی سفارشی بھی نہیں. سفارش کی ضرورت کیا اس کے سامنے؟ سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ قل للہ شفاعت جمیعا، سب کی سب شفاعت تو اس کے قبضے میں ہے، اس کے اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، ان میں ایک ایک کی حقیقت قرآن نے واضح فرما دی. فما قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربه الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، ہم جو چاہیں کریں ہمیں چھڑا لیں گے، ہم جیسے بھی ہوں ہمارا کام بنوا دیں گے. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اگر اللہ کی مرضی سے کوئی دکھ تمہیں لگا ہے تو وہ ہٹا نہیں سکتے، اگر اللہ کا کوئی فضل پہنچ رہا ہے تو اسے روک نہیں سکتے. اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، کبھی ان جیسا ہوتا وہ تو خود اس کو پکار رہے ہیں. اولئک الذین یدعون، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کے اختیار میں کچھ ہو تو وہ اپنا مرتبہ نہ بڑھا لیں، اگر ان کے اختیار میں ہو تو اللہ کے حضور اپنی منزلت نہ بڑھا لیں. ما منا الا لہ مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک ایک مقام مقرر ہے، اس سے سر منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، یہ خود ہی سیٹیاں نہیں لگا سکتے، خود ہی بیج نہیں لگا سکتے. ما منا الا لہ مقام معلوم، تو جب ان کی یہ حالت ہے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں. اللہ اکبر، کیا رشتے، کیا انبیاء. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تو ہر شخص جانتا ہے، انہیں یہ کہتے ہی بنی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کس کا واسطہ دیا؟ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ انہوں نے یعنی کہیں عرض پر دیکھا کہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کی. بندو یہ تو موضوع حدیث ہے، اصل نہیں، بے بنیاد ہے. انہوں نے ایک ہی واسطہ ڈالا، کہا ربنا، اے ہمارے رب. وہ جو رب ہے، وہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، کہا تھا لا تقرب هذه الشجره، لیکن ہم ہی ہیں کہ تیری ہدایت پر کار بند نہ رہ سکے. اب توبہ قبول کرنے والا بھی تو ہے. ہلم تو ہلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر تیری رحمت میں پناہ نہیں ملتی تو ہی جائے پناہ نہیں. حضرت آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے متعلق کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح ولا تسأل لما ليس لك به علم. اور کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہوگا لیکن تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انه عمل غیر صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم انی اعدک ان تكون من الجاہلین. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ دیکھنا اس بات پر اصرار کر کے کہیں اپنے سارے عہدے منسوخ نہ کرا بیٹھنا. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے وہ قتل ہوا، قتل خطا تھا، انہوں نے تو اپنے ایک عام قبیلہ کی مدد کرتے ہوئے دشمن جو ہلو سے تھا اسے ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. وقضہ موسیٰ فقضا علیہ قال هذا من عمل الشيطان رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. اے اللہ مجھ سے اپنی آپ پر ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں فغفر له، ہم نے اسے معاف کر دیا. ابراہیم کا مقام جانتے ہو؟ اتخذ الله ابراهيم خليلا، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور اس مقام پر پوری کائنات میں صرف دو انسان فائد ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہے. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف ہو جائیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو سب کے سب اللہ تک تقرب مانگ رہے ہیں، وہ تو خود اس کے در کے سوالی ہیں، بھلا اس کے سامنے ہمت کر کے اس کی مرضی کے خلاف بات کرے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر آدم خلیفۃ اللہ ہے تو خلافت اللہ نے لی، اگر روح اللہ کا رسول ہے تو رسالت اللہ نے لی، اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو یہ مقام اللہ نے عطا کیا، اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے تو یہ سیادت اللہ نے دی. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو اللہ دیا ہوا ہے، اس لیے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بات کیسے کر سکتا ہے. مالا منگو نہیں ولی والا چاہیے، اب اللہ تو تدت کروں، اتنی باتیں سن کر تو انسان کو نصیحت آ جانی چاہیے، اتنی باتیں سن کر تو انسان کو نصیحت آ جانی چاہیے. اس لیے فرمایا افلا تتذکرون، جیسے ہم کل سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنا رہے تھے، جب ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، وہ سبب بتائیں گے، لم نک من المصلین ولم نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعی. وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تو ہر قسم کی باتیں ہی کرتے رہتے تھے، ہم تو قیامت کو جھٹلاتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے یہ ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو سچ ہو جا گیا. فما تنفعهم شفاعة الشافعی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سنا فما لهم عن التذکرة معرضین، جب اتنی بات ہے ایک دن یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے تو پھر یاد دہانی کے باوجود یہ منہ میرے ہو جو ہے. افلا تتذکرون، کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ انسان اگر غفلت کا شکار ہوتا ہے تو یاد دلانے پر تو یاد آ جانا چاہیے. افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض، ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے بغیر ولی کیسے ہو، اس بغیر والی کیسے ہو، اس کے ہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والا کیسے ہو. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه، وہ آسمان پر فیصلہ طے کرتا ہے. یدبر الامر من السماء، وہ آسمان پر ہے، آسمان کی وسعتیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ خوب فرماتے ہیں والسماء خلقناها بأيدي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے طاقت سے پیدا کیا ہے، جسے اللہ جو کن کہے تو کائنات بنے، جس مخلوق کے بارے میں وہ کہے کہ ہم نے اسے قوت کے ساتھ بنایا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہوگی. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یہ بلند چھت کی قسم، آسمان بہت بلند ہے، اس کے نیچے خار و زبوں سیارے ستارے جو ان گنت ہیں، جن کا شمار ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسے ایک ایک کا حجم اس قدر ہے کہ ان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی بسا اوقات کئی کئی برس لیتی ہے. اور پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 186,200 میل سفر کرتی ہے. کلو میٹر کتنے ہوں گے یہ تو آپ ضرب لگا کر جان لیں، 186,200 میل فی گردش کر رہے ہیں، اور کہکشاؤں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ آسمان دنیا کے نیچے ہے. اللہ فرماتا ہے وزینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ چراغ ہم نے نچلے آسمان پر لگائے. یہ تو پہلے آسمان کی بات ہے، پہلے آسمان کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی موٹائی کی اسی قدر ہے جس کا در زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، پھر دوسرا آسمان اسی قدر دور ہے جس قدر پہلا آسمان زمین سے ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی بھی اور یہ سب کے سب گولائی میں ہیں, اور گولائی کا آپ رتبہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر, اس کو 22-23 سے ضرب دیں ایک نصف قطر کو, تو تب جا کر وہ محیط بنتا ہے. ساتویں آسمان کا محیط کیا ہوا؟ یدبر الامر, پھر عرش کرسی اس سے اوپر ہے. زمین کی آسمان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ فرمایا دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان اسی طرح ہے, پھر دوسرا تیسرے کے سامنے, تیسرا چوتھے, چوتھا پانچواں, پانچواں چھٹے, اور چھٹا ساتویں آسمان کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو آسمان دنیا کے سامنے زمین کی ہے. اور کرسی کے سامنے, کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں کی وسیعت ہے جو زمین کی آسمان کے سامنے ہے. وسیع سما ہوا تو الارض, کرسی وہ ہوتی ہے جس پر بادشاہ پاؤں رکھتا ہے, اور عرش اس سے اوپر ہے. اس کی تو عظمت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی چیزوں کا تو ہمیں تصور دیا گیا, فاصلے ہمیں ہزاروں سال میں سمجھائے گئے, یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا, لیکن وہاں اس کی اصل حقیقت عرش کا تو وہ تو عرش عظیم ہے, رب العرش العظیم, وہاں سے اللہ کا حکم چلتا ہے. یدبر الامر من السماء ثم يعرج, یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے زمین پر, اور یہ سارے کے سارے کام, فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن میں اتنا کام ہوتا ہے, یوم انسان مقدار الف سنہ, تم گنو جتنا ہزار برس میں تمہارے اندازے میں کام ہوتا ہوگا وہاں ایک دن میں ہوتا ہے انسان کے اندازے. تو یہ تو سمجھانے کے لیے ہمیں کبھی کہا کہ یوم انسان مقدار ہو 50,000 سنہ, کیونکہ انسان کی تو اپنی عمر کیا ہے, وہ تو ہزار برس تک تو کوئی انسان اب جی نہیں سکتا. تو جس دن کا یہ کہا کہ 50,000 سال میں تمہارے اندازے کے مطابق اتنا کام ہوتا ہوگا, وہاں ایک ایک دن میں نمٹتا ہے. تو جب اللہ کا حکم لمحہ, کیا لمحہ تو بہت بڑا ہوتا ہوگا, ایک سیکنڈ کے ہزار میں لاکھوں حصے میں اس کا فیصلہ زمین پر پہنچتا ہے اور نازل ہوتا ہے, جب اس کا حکم اس طرح چلتا ہے, فما لکم من دونہ من ولی, جب اسی کا حکم نافذ ہے اور سب کے سب کام ہونے کے بعد رپورٹ بھی اسی کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ ترجع الامور, سارے معاملات اس کی طرف پلٹتے ہیں. تو پھر اللہ کے بندو, کیا ہمارے لیے نجات کا راستہ یہ نہیں کہ ہم اسی سے اپنا تعلق بنائیں, اسی کی عبادت کریں, اسی سے دعا مانگیں, اسی کو اپنا کارساز سمجھیں؟ اس کی رحمت سے ہوتے ہمیں اس کے سامنے کسی واسطے کی ضرورت نہیں. واسطہ, واسطے کی اگر ضرورت ہے تو اس طریقہ سمجھنے کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, ہمیں طریقہ وہ اختیار کرنا ہوگا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, لیکن اس کی عبادت میں, اس کی قدرت میں, اس کی رحمت میں, اس کی شفقت میں, اس کی تخلیق میں, اس کے فیصلوں میں, اس کے فیصلے نافذ کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ, سبحان ربك رب العزة
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفتذكرون. يدبر الأمر ثم يعرض إليه اليوم كان مقداره ألف سنة مما تعرفون. تو اللہ ہے جس نے سات آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں ملا, اور وہ اکثر اس کے لیے تمہارا اس کے سوا کوئی غنی نہیں ہے, اور جو ہم اس طرح سفارشی ہے کیا تم سمجھتے نہیں, کیا تمہیں یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا؟ وہی ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, آسمان سے فیصلہ کر کے آسمان پر فیصلہ کے قدر زمین کی طرف نازل کرتا ہے, اور نتائج بھی اسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں.
اور یہ سب کچھ ایسے دن میں ہوتا ہے جس کی مقدار تمہاری جوتی کے حساب سے ہزار سال کی ہے. انسان بہت کوتاہ بین واقع ہوا ہے, اس کی نظر بہت تنگ ہے, اس کے حواس کی لمٹ بہت ہی محدود ہے, لیکن یہ اپنے آپ میں جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو دیرنے میں لگتا ہے کہ شاید میں سب کچھ جانتا ہوں اور ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں. انسان بے علم ہے, انسان جاہل ہے, انسان اندھا ہے, انسان بہرا ہے, انسان دیکھ نہیں سکتا جب تک اللہ اسے آنکھیں نہ دے, انسان سن نہیں سکتا اگر اللہ اسے کان نہ دے, بلکہ یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر اللہ تعالیٰ اسے زندگی نہ بخشے. یہ اس کے زندہ کرنے سے زندہ ہوا, اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے. کیسے تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم اس کا انکار کرتے ہو, کیسے اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو, کیسے اس کی توحید کا انکار کرتے ہو. وہی تو ہے کہ تم بے جان تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں زندہ رکھنے کے بعد جب تک وہ چاہے تمہیں زندہ رکھے پھر تمہیں مارے گا, اور پھر مارنے کے بعد پھر سے تمہیں زندہ کرے گا. یہ تو اس کے ارادے اور اس کی حکمت کے تحت ہے, لیکن انسان ایسا طوطا دین واقع ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے, اور ادھر ادھر اس کی توجہ اس طرح بڑھتی ہے کہ وہ خود ہی تقسیم ہو کر اور ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح وہ غلام اچھا ہوتا ہے کہ شیرا سا ان کا چاہتے تو نوارا جو سلام جو کہ ایک غلام ہے جو ایک کا ہو کر رہتا ہے اور ایک ہے جو کئی جگہ بٹا ہوا ہے. کیا یہ دونوں حل سلانی مسئلہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ تمام باتیں جو اللہ اگر ہدایت دے کر رکھ لیں گے تو بالکل واضح نظر آتی ہیں. کتنے انسان ہیں جن کے لیے یہ اتنی مشکل بات ہے کہ سمجھائے سے بھی سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو بھی اور ان کو بھی جن کی عبادت کرتے رہے اللہ کو اور سب پر. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. بھلا بتاؤ تو صحیح یہ مجھے چھوڑ کر تمہاری عبادت میں کیسے شروع ہوئے, کیا تم نے ان کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ دونك من اولياء. اے اللہ تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, تو ساجی سے پاک ہے, ہمیں ایسی نہیں تھا. ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء, یہ تو ہمارے لائق ہی نہیں تھا کہ تیرے سوا کسی سے تعلق رکھتے. لیکن قصہ یہ ہوا بل متعت ہؤلاء وآباءهم, تو نے ان لوگوں کو طرح طرح کے فائدے دیے. بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتى نسوا الذکر, یہاں تک کہ تیری یاد ہی بھول گئے, تیری طرف سے یہ غافل ہو گئے. یہ ہے جہاں انسان کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھتا, جہاں انسان کو سنبھلنا چاہیے نہیں سنبھلتا. ذرا سے بات اس کی اتنی بڑی ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہے جب ایمان کی روشنی نہیں ہوتی, جب اس کی نظر اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے, جب اسے اپنے ہی مفاد پر اس کی نظر ٹک کر رہ جاتی ہے اور وسیع کائنات کی طرف دیکھتا ہی نہیں. یاد رکھیے مومن کی نظر پوری کائنات پر ہوتی ہے, وہ بہت وسیع نظر ہوتا ہے، بڑا وسیع بصیرت ہوتا ہے، وہ اپنی ذات تک اپنے فائدے تک محدود نظر سے نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کفر اور شرک کے راستے کس طرح کھلتے ہیں۔ کوئی کسی مزار پر جاتا ہے والعیاذ باللہ، اور اللہ سے کرنے سے ہوتا تو اللہ کی مرضی سے ہے، اس کا جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیونکہ وہاں گیا تھا اس لیے یہ ہوا، حالانکہ اس کا وہاں سے جانے سے کیا تعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، یہ فیصلے تو آسمان پر ہوتے ہیں، وہ یہاں تو نہیں ہوتے، تمہارا اس کے جانے سے کیا تعلق، یہ تو ہزاروں برس پہلے کے فیصلے ہیں، یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کے ہو چکے۔ اس فیصلہ کرنے والے کو بھولے ہوئے ہو، عطا کرنے والے کو فراموش کیے ہوئے ہو، اس کا شکر تمہیں آتا نہیں، اور ان حادثات کے پیچھے چلتے ہو کہ بالکل ایسے ہے، کوئی شخص دوسرا رک جاتا ہے، وہ جتنے کا کاروبار رک چمکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ راستے میں کیونکہ فلاں آدمی کھڑا تھا، میں اس سے وہ اس کے پاس سے اس کے آگے سے گزرا تھا، اس لیے آج یہ ہو گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سارے واقعہ کے ساتھ؟ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں کیونکہ کلکتے والی کالی دیوی پر چڑھا کے آیا اس لیے مجھے بیٹا ہوا، کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں مزار پر کیا بڑا حاضر چڑھائی اس لیے میری مراد پر آئی، اللہ کے بندو کائنات کیا صرف ایک شخص پر مشتمل ہے؟ تم نے تو یہ کیا، تمہاری مراد تو بڑھائی، یہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ سورج کو اس کا وجود کس نے دے دیا؟ آسمانوں کو رفعت کس نے دے دی؟ یہ ایک ایک پھول کو اس کا رنگ اور اس کی خوشبو کون عطا کرتا ہے؟ یہ پھولوں کی مہک کس کی عطا ہے؟ یہ پرندوں کی چہک کس کی دین ہے؟ کیا صرف ایک ہی شخص پوری کائنات ہے؟ جب انسان اپنے آپ میں گم ہوتا ہے اور اسے یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا تو پھر اس گمراہی میں پھنستا ہے۔ میں یہ شرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، فمان جو شرک کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آسمان سے گرتا ہے، فتخطفه الطير اور اسے پرندے بوٹی بوٹی کر کے اچک کر لے جاتے ہیں، اور تہوی به الريح في مكان سحيق، ہوا سے دوش پر اٹھتا ہوا ایک پتا ہے جسے پتا بھی نہیں اس نے کس پہلو زمین پر گرنا ہے۔ تو انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، یہ سب الامر من السماء الى الارض کہ سارے کے سارے فیصلے اللہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے کرنے میں کوئی شریک نہیں، ان کے نافذ کرنے میں اس کا کوئی خیر ہی نہیں۔ یہ بات باقی ہمیں بل مت جو کہیں گے انہیں بتا دیں گے، بل مت آباهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا، تو نے ان کو جب طرح طرح کے فائدے دیے تو بجائے اس کے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، انہوں نے الٹی سمجھتے کچھ الٹی باتیں سوچ لی اور تیری نعمتیں دوسروں کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اننی والانس والجن لفی شان، میرا اور جنوں اور انسانوں کا معاملہ بڑا بہت بڑا ہے، اخلق ویعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، ارزق ویشکر غیری، رزق میں ادا کرتا ہوں یہ نام کسی اور کا دھرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیا یہ کائنات اسی طرح چلتی رہے گی؟ سب انسانوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اب جو دوسروں کو بنائے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں فلاں یہ دیتا ہے فلاں وہ دیتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ فما کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں کتنے ایسے ہیں، یتخذون من دون اللہ اندادا، اللہ کے مقابل بناتے ہیں، اللہ کے مقابل بناتے ہیں۔ آج انہیں سمجھ نہیں آتی، یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے مقابل تھوڑے بنا رہے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دینے سے دیتے ہیں۔ آج انہیں اتنی حقیقت بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن اس بات کو بھی اپنی زبان سے تسلیم کریں گے. سورہ شعراء میں ہے, اپنی زبان سے کہیں وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب یہ اور ان کے گھڑے ہوئے معبود سب کے سب جہنم میں جل رہے ہوں گے, انہیں مخاطب کر کے کہیں وَاللَّهِ اللہ کی قسم إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہم بڑی گمراہی میں تھے. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جب ہم انہیں اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ, اس دن ان کی حقیقت کھلے گی کہ آج جن کے ہاتھ چومتے ہیں, جن کے پاؤں پر گرتے ہیں اور جنہیں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے, اس دن سمجھیں گے کہ یہ مجرم تھے جو ہمیں گمراہ کرتے رہے. وما اضللنا الا المجرمون. وما من الناس من يتخذ من دون الله اندادا, انسانوں میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے مقابل شخصیتوں کو لا کھڑا کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, ان کو ویسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اندر کس محبت سے یہاں کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہے. یعنی جو محبت ایک مومن کو اپنے رب تعالیٰ سے ہے, ویسی محبت کوئی مشرق اپنے معبود باطل سے کر ہی نہیں سکتا. جیسا انداز ہمارے اہل ایمان کا اللہ سے محبت کا ہے, ویسے اظہار کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, گھڑے ہوئے تو ہیں, بت تو بنائے ہوئے ہیں, ان سے تعلق ویسا رکھتے ہیں جیسے اللہ کا ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے بندے بھی ہیں جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حب للہ, فرما ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا. لیکن ایک وقت آئے گا, وہ دیکھنے کا وقت ہے, العذاب, جب ان کی نگاہیں عذاب الہی پر پڑیں گی. ان القوت للہ جميعا, پھر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا سارا اختیار اللہ کا ہے. فان اللہ شدید العذاب, اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. پھر کہیں گے اس تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا, آج جن کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر فخر کرتے ہیں ان سے ہاتھ چھڑائیں گے, کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اس تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب نظر آ رہا, وہاں سے تو اللہ کے سوا کوئی چھڑانے والا نہیں. اللہ تو اس کی بنیادی وجہ شرک میں مبتلا ہونے کی دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت ہے, کوئی نہیں جو کسی قبر پر جاتا ہو, غیر اللہ کو پکارتا ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہے کہ مجھے آخرت کی نجات چاہیے. کوئی نہیں جو وہاں جنت کا سوال کر رہا ہو, کوئی نہیں جو وہاں گناہوں کی بخشش کا سوال کر رہا ہو. اس لیے تو وہاں تو جائے گا ہی وہی جس کی نظر کسی دنیا تک اپنے آپ تک محدود ہے. کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا, کوئی بے اولاد, کوئی یعنی کہیں سے بھاگا ہوا, سب کے سب مجرمین, کوتاہ نظر, کوتاہ دین. اللہ اکبر, فما صلى بل تحبون المال حبا جما وتاكلون التراث اكلا لما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فما بات یہ ہے کہ تم مال سے ایسی محبت رکھتے ہو کہ دل تمہارا اسی سے بھرا ہوا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, ایک دوسرے کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو اور وہ وقت تمہیں یاد ہی نہیں رہا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, جب ساری کی ساری زمین ہم اسے ریزا ریزا کر ڈالیں گے. دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, تیرا رب فیصلے کے لیے فرشتوں کی صفوں کی صفیں لے کر آئے گا. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اللہ اللہ اکبر. یاد رکھیے, ہمارے تصور میں تو جہنم ایسے ہے جیسے کوئی تنور سا ہو. اللہ کے بندو, وہ مخلوق ہے, باشعور مخلوق ہے. حدیث میں آتا ہے جہنم کو اس طرح لایا جائے گا قیامت کے میدان میں, حشر کے میدان میں, کہ 70,000 لگام ہوتے بھی ہوگی, اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ تھامے ہوئے ہوگا, وہ بے قابو ہوگا ان سے جیسے رستہ توڑ رہی ہو, تقاضی تمیز من الغیر غصے سے تھک رہی ہوگی, کہے گی تو کہاں ہے میرے رب سے مجرم. وجیء یومئذ بجہنم, فرمائے یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا, اس دن انسان یاد کرے گا, سمجھے گا کہ سات اخلاق تو اللہ کے پاس ہے, میں اسی کے پاس ہی نہیں جاتا رہا, میں ادھر 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 ٹھوکریں کھاتا رہا. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن یاد کرے گا. فانا له الذکرا, آج یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج انہی کے پاس جاؤ جن کو تم سمجھتے رہے. آج اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے یاد کرا رہا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, انسانوں وہ اللہ جس نے زمین و آسمان جنوں میں بنا دیے, وہی فیصلے کرتا ہے, وہی اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. مالک من مولیہ من ولی ولا شفیع, کیا تمہیں یاد کرانے پر بھی یاد نہیں آتا؟ آج یاد آ جانا چاہیے. جب انسان وسعت افلاک میں دیکھتا ہے, کائنات پر غور کرتا ہے, تو اس کی نظر اسے توحید کا نقطہ بالکل واضح ہو کر سمجھ میں آ جاتا ہے, جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. تو اللہ کے بندو, کائنات صرف اپنی ذات پر نہیں, پوری کائنات پر صاحب ایمان کی طرح نظر ڈالو تو پھر نقطۂ توحید خود بخود سمجھ میں آتا جائے گا, اور انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے محبت کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. زمین و آسمان کی تخلیق میں, رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. عقل مند وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کی یاد کرتے ہیں اور کائنات پر غور کرتے ہیں, تو فوراً ان کی زبان پر تصدیق آتی ہے کہ سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. ما خلقت هذا باطلا, تو نے یہ سارا نظام ایسے ہی پیدا نہیں کیا, اس کا ایک مقصد ہوگا, ہمیں ایک امتحان سے گزرنا ہے, اور پھر اس کے بعد واضح ہے ایک طرف تیرا انعام ہوگا, ایک طرف والعیاذ باللہ تیری سزا ہوگی. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ اس حساب کے دن ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر رکھنا. نسأل اللہ تعالی لنا ولکم العفو والعافیۃ. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم, وہ غیب کو جاننے والا اور حاضر کو وہ غالب ہے, رحمت کرنے والا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی تنبیہ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی مخلوق ہے, اس کی نگرانی میں ہے, وہ اس کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے. لیکن عجیب بات ہے, انسان اس قدر کوتاہ بین واقع ہوا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں سے بسا اوقات ڈرتا ہے, ان سے چھپتا ہے, لیکن اللہ باری تعالیٰ سے وہ اس قدر پہلے سے بے توجہ, اصل میں تو بے حیا کہنا چاہیے لیکن یہ لفظ ہمیں پسند نہیں آتا ہے. قیامت کے دن کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. فرمایا کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار یوزعون, ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا, اللہ کے دشمنوں کو بھی والعیاذ باللہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون, وہاں کر کے پھر ان میں سے کچھ کہیں گے کہ اللہ یہ تو فرشتوں کا لکھا تھا. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں لے کو پر آنا تھا. ہم تو ایسا گواہ چاہیے, ہمیں تو ایسی گواہی چاہیے جو ہم میں سے ہو. قل فللہ الحجت البالغہ, اللہ کے سامنے سب لگا لاگ ہوتے ہیں, اس کی حجت کو کوئی نہیں توڑ سکتا. حجتہم ظاہرۃ عند ربہم, ہر ایک کی دلیل اللہ کے حضور ٹوٹی ہوئی ہے, اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب تمہیں میں سے گواہی آ رہی ہے. فرمایا فَالْيَوْمَ نَقْمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِمْ وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ, ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے. ہاتھ کہیں گے ہم نے یہ لیا, ہم نے یہ چیز پکڑی, پاؤں کہیں گے میں چلا, الی آخر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء, وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے, اپنے ہاتھ پاؤں سے کہ تم کیوں بول پڑے. وہ کہیں گے انتقنا الله الذي انتق كل شيء, ہمیں اس نے بلا لیا جس نے ہر چیز کو بلایا تھا, وہ ہر چیز کو جانتا. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ہم بات یہ ہے کہ تمہیں اس بات سے تو حیا نہیں آتی تھی. ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم, جو ہاتھ پاؤں کی گواہی کی تو پرواہ ہی نہیں تھے, بلکہ تم تو یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. بردنن تم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون, تم سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ کرتوت جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے انسان کو راہ راست پر رکھنے والی سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات اللہ کے اسماء, اس کے صفات کا تصور ہے. جانے انسان جانے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اس لیے جہاں کہا کہ افلا تتذکرون, جہاں تم نصیحت نہیں پکڑتے, تم سنبھلتے نہیں, اب اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی جا رہی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. اور جانتے بھی ہو کس کی طرف تم نے پلٹنا ہے. ذلك عالم الغيب والشهادة, جو غیب کو جانتا ہے, جہاں تک تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی, جہاں تک تمہارا علم نہیں جاتا, جہاں تمہارے حواس رک جاتے ہیں, اس سے لا تخفى على الله خافية. يومئذ تعرضون لا يخفى على الله منكم خافيا, جس دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے تمہاری کوئی چیز اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ مفاتح الغیب اس سورت سے پہلی سورت میں بیان ہو چکی, سورہ لقمان میں. ان الله عنده علم الساعه, ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. يها مفاتح الغيب, يعني یہاں سے غیب شروع ہوتا ہے. یہ قیامت کب ہے؟ جب کسی کو یہی علم نہیں کہ کب ہے تو اس میں اس کی تفصیلات کا کیا علم ہوگا؟ کسی کو تعین کے ساتھ پتا نہیں کہ بارش کب ہوگی, وہی بارش نازل کرتا ہے. جب کسی انسان کو, کسی مخلوق کو وقت کا ہی پتا نہیں تو یہ کسے پتا ہوگا کتنی بارش ہوگی, کتنے قطرے ٹپکیں گے, کہاں کہاں ہوگی, زمین کا کون سا حصہ تر ہوگا, کون سا حصہ خشک ہوگا, وہ خیر ہوگی یا شر ہوگی. انسان کے لیے آبادی کا پیغام لائے گی یا معاذ اللہ بربادی کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْبَ، یہ غیب اللہ کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو رحموں میں ہے وہی جانتا ہے. جب ان کی تصدیق و تانیث کا ہی کسی کو خبر نہیں، تو پھر اس سے آگے جو خبر ہے اس کی عمر کیا ہوگی، یہ نیت ہوگا، بدبخت ہوگا، کیسا ہوگا، یہ کسی کو کیا خبر ہوگی. اور اسی طرح یہ تمام کی تمام باتیں، عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. اور ہمیں وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے، وہ جانتا ہے جو تری میں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں اللہ کے سوا، وہی ساری تفصیل جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، پوری زمین پر، پورے جہان میں جہاں جہاں بھی کوئی پتا ہے، جہاں گرتا ہے وہی جانتا ہے. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وہی تمہیں رات کو قبض کرتا ہے، وہی جانتا ہے دن کے وقت تم کیا کرتے ہو. ليقضى اجل مسمى، وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم اس کی مقرر کی ہوئی مدت تک پہنچو، پھر وہ تمہیں تم اسی کی طرف لوٹو گے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. تو عالم الغیب بتانے کا معنی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو خبر دی اور بار بار ہمیں بتلایا کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. اس میں ایک تو توحید ہے، اس کی صفت کی، اس صفت کی کہ اس کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے. عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغیب الا اللہ، کہہ دو کوئی آسمانوں کی ہستی ہو یا زمین میں رہنے والی، اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. ایک تو اس میں توحید ہے، اور ساتھ ہی اس میں ہمیں خشیت ہونی چاہیے کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. جب انسان ظاہر میں پوشیدہ میں اللہ سے نہیں چھپتا، تو پھر اس سے حیا ہونی چاہیے، اور یہی مرتبہ ہے احسان کا، یہی مرتبہ ہے احسان کا. جب انسان یہ احساس رکھے ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھتے ہو. فانک ان لم تکن ترا، تم اگر کہ اسے نہیں دیکھتے، فانہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. جب یہ یقین پختہ ہو جائے تو انسان اسلام ایمان کے مرتبے سے احسان کے مرتبے تک جا پہنچتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور روزہ ہمیں اسی مرتبے تک لے جانا چاہتا ہے. اگر ہم حقیقی روزہ رکھیں تو یہی تقویٰ ہمیں، ثم التقوى احسن واللہ يحب المحسنین، تقویٰ کے ساتھ ہم احسان کی منزل تک پہنچے. تو عالم الغیب، وہی ذلك عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے. والشہادة، وہ عالم الغیب ہے. تو شہادہ یہاں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ شہادہ کہتے ہیں جو چیز سامنے ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہے. ہمیں کبھی وہم ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں وہ غیب کا عالم ہے. اللہ کے بندو، نہیں، وہی غیب کا عالم ہے، وہی حاضر کا عالم ہے. ہم اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز کبھی نہیں جانتے، ہمیں کیا علم ہے. ہم شخص کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کا حلولہ دیکھ رہے ہیں، اس کی شکل دیکھ رہے ہیں. آپ اسے صحت مند سمجھ سکتے ہیں، وہ بیمار ہو. آپ اسے نیک سمجھ سکتے ہیں، وہ بد ہو. آپ اسے برا سمجھ رہے ہیں، وہ اچھا ہو. اور صرف علم یہیں تک تو نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب کو جانتا ہے، وہی ظاہر کو جانتا ہے، اس کے سوا ظاہر کو بھی کوئی نہیں جانتا. ہم اسی قدر جانتے ہیں جس قدر اللہ ہمیں علم عطا کرتا ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، انہیں اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جس قدر اللہ عطا فرماتا ہے. ہماری آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ دکھاتا ہے، ہمارے کان وہی سنتے ہیں جو اللہ سناتا ہے. اگر ہمارے کانوں میں نیکی کی آواز پڑتی ہے، اللہ کا کلام پڑتا ہے، اس کی دعوت کی آواز پڑتی ہے اور ہم سنتے ہیں، تو اللہ کے بندو اسے سن کر ماننا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو. اگر ہم ان آنکھوں سے، ان کانوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں تو کہیں اللہ یہ نعمتیں ہی نہ چھین لے. اس سے ڈرنا چاہیے. ہاں تو ہمیں یہ اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ظاہر سے جانتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ظاہر کو تو میں جانتا ہوں, انسان کو بالکل خبر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو بات دیکھیں, کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم دے رکھتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے, دروازہ کھولا, کچھ دیر بستر پر دراز رہے, پھر اس کا چل دیا. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ, انہوں نے سمجھا شاید کسی اور گھر میں جا رہے, پیچھے چل دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف گئے, وہاں دعا کی, وہاں سے پلٹے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تیزی سے پلٹی, دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر پھر سے بستر پر دراز ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا, مالک یا عائشہ حافظہ, کیا بات ہے عائشہ, سانس پھولی ہوئی ہے؟ چپ رہی. فرمایا, لتنبئن اللہ العلیم الخبیر, بتاتی ہو یا پھر مجھے وہ علیم و خبیر نہ ملے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہنے لگی, ہاں میں یعنی آپ یہاں سے اٹھے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل دی. تو فرمایا, وہ سایہ تھا جو مجھے اپنے آگے نظر آ رہا تھا, تم تھی؟ کہنے لگی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سمجھا کہ تم سو گئی. دیکھیے, انسان کو ظاہر تو نہیں جانتا. افضل ترین انسان کی مثال دے رہے ہیں, سید البشر, سید الاولین والآخرین. اور کہاں ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جو یعنی یہ پیران بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں نذرانہ لیتے ہوئے, یہ سب کچھ جانتے ہیں. سید الاولین والآخرین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اپنی اہلیہ کے بارے میں سو چکی ہیں. فرمایا, جبریل نے مجھے بلایا تھا اور وہ اندر نہیں آ سکتا تھا. یہ نبی کے گھر کا احترام ہے کہ اس وقت جبکہ آرام کا وقت ہے, جس وقت میں دوسرا آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے, جبریل امین داخل نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر ہم بھی کبھی جائیں تو کیا کہاں کریں؟ تو میں کہا کرو, السلام علیکم اہل الدیار منا من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر, وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. کہا کرو کہ اس دیار میں بسنے والوں, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, تم ہم سے پہلے آ گئے, ہم بھی یہیں آنے والے ہیں, اللہ تمہیں بھی معاف کرے, تمہیں بھی بخشے, ہماری بھی بخشش فرمائے. تو اب دیکھیے, جنت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ یہ ہے کہ انہیں یہی کہنا ہے کہ تم ہم سے پہلے آ گئے, ہم بھی آنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ, ہم اللہ سے اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں. ہیں جو کسی بڑی قبر, اونچی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوں اور صاحب قبر کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوں, وہاں تو وہ اپنی ہی باتیں مانگتے رہتے ہیں. ہاں, تو جو بات قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے, ذالک عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب کو جاننے والا ہے, وہ ظاہر کو بھی وہی جانتا ہے, انسان نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, انسان کو اپنے گھر کی حالت نہیں جانتا. اس لیے فرمایا, وعاشروہن بالمعروف, اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے رہا کرو, خامخواہ ہر بات پر لڑنا جھگڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن, اگر تمہیں وہ پسند نہیں بھی ہے, اپنی رفیق حیات سے طبیعت نہیں مل رہی, فہم کرے تو وہ ہونا اگر تمہیں نہ پسندی ہے تو تمہیں کیا خبر ایسا انت رہو شیئن وہ جہ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تمہیں تو وہ ناپسند ہے تمہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں کتنی بھلائی تمہارے لیے رکھ دے. کیا ایک ہی بات ہوتی ہے جس پر انسان ریجتا رہے؟ کیا ایک ہی صفت ہوتی ہے کہ انسان اسی کو پسند کرے؟ ایک بات اگر ناپسند ہے دو چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو انسان کی پسند کی ہے. ہمیں تمام کی تمام چیزیں کو انسان کو اپنی پسند کی جنت ہی میں ملیں گی اللہ تعالیٰ فرمائے. تو دنیا میں فرمائے کہ تم کو اپنے گھر کے حالت میں جانو اصل تک رہو شیر میں تو عالم الغیب و شہادہ وہ ہے العزیز الرحیم وہ غالب ہے وہی غالب ہے جو کچھ چاہے اپنے ارادے پر واللہ غالب علی امرہ جو فیصلہ کرے اسے نافذ کرنے پر وہی غالب ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اتنی بڑی آزمائش اور پھر اس عالم الغیب و شہادہ کے ہوتے اس عزیز کے ہوتے لوگ شرک کر رہے ہیں لوگ دوسروں کو مان رہے ہیں لوگ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں اس کی نعمتوں کی نسبت دوسروں کی طرف کرتے ہیں. کافروں کو بھی یہ شبہ تھا کہ اگر ہم غلط ہیں تو ابھی عذاب تو نہیں آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عزیز بھی ہے وہ رحیم بھی ہے ذلک عالم الغیب و شہادہ العزیز وہ غالب ہے جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے لیکن اگر تمہارے گناہوں پر ابھی معافضہ نہیں ہو رہا تو یہ وجہ ہے کہ وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہمیں مہلت دیتا ہے گناہ پر اترانے کی بجائے یہ سمجھنے کی بجائے کہ چونکہ معافضہ نہیں ہوا اس لیے ٹھیک ہی ہوگا. انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ وہ تو پکڑ تو سکتا ہے لیکن جو اس نے مہلت دی ہے ہمیں توبہ کے لیے یہ وقت فراہم کیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے حضور معافی مانگیں. نسأل اللہ التوفیق.